الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد الامین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، لفظ میتا کا کیا مطلب ہے یہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن نے جب یہ کہا میتا حرام ہے، یعنی مردار حرام ہے، تو یہ لفظ زبان میں جو عرف اور عادت ہے اس کے لحاظ سے بولا گیا ہے. یعنی آپ اس میں یہ منطقی بحث نہیں کر سکتے کہ فلاں فلاں چیز مری ہوئی ہے تو وہ میتا ہے. نہیں، جس کو مردار کہا جاتا ہے اسی پر اس کا اطلاق ہوگا. اس وجہ سے مثال کے طور پر مچھلی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی ہے، تو اس کو مردار نہیں کہا جاتا، میتا کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے کہ احلت لکم میتتان و دمان، فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالقبض والتحال. تمہارے لیے دو مری ہوئی چیزیں اور دو خون حلال ہیں. مری ہوئی چیزیں مچھلی اور ٹڈی، الحوت والجراد، اور خون جگر اور تلی. یعنی عربوں میں اس کو دم کہہ دیتے تھے، جگر اور تلی کو، خون ہی ہوتا ہے نا بھرا ہوا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جب خون حرام کیا گیا ہے تو اس کا مطلب عرف اور عادت کے لحاظ سے تلی نہیں ہو سکتا، اور جب مردار کہا گیا ہے تو مچھلی نہیں اس کا مطلب. اور یہ بالکل ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے یہ بات. اب دیکھیے یہ چیز ہے، یہ زمخشری نے کتنے عمدہ طریقے سے سمجھائی ہے. یعنی اس نے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مردار حرام ہے، تو اس میں مردار کا لفظ عرف اور عادت کے لحاظ سے بولا ہے. جس کو مردار کہتے ہیں زبان میں وہی اس سے مراد ہے. جن چیزوں پہ لفظ مردار نہیں بولا جاتا اگرچہ وہ مری ہوئی ہوتی ہیں، وہ مراد نہیں ہے. یہ بات اگر اس طرح سمجھ میں آ گئی تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی سوال کے جواب میں یہ کہا کہ تمہارے لیے مچھلی مری ہوئی ہو تو وہ حرام نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں فہم ہے، سمجھ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ میتا بول کے یہاں مچھلی مراد نہیں لی گئی، یہ مطلب ہے. اچھا، ہمارے ہاں جو لوگ زبان کے اس طرح کے نازک پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں، وہ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ قرآن نے کہا مردار حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی اور ٹڈی کی حد تک اس کو منسوخ کر دیا. یہ بحث اس لیے کرنی پڑی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے باوجود یہ کہا کہ مری ہوئی مچھلی اس میں شامل نہیں ہے، تو آپ نے یہ بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو شامل کیا ہی نہیں، وہ نہیں ہوتی، زبان اور ادب کے لحاظ سے نہیں ہوتی، جیسے بولا جاتا ہے اس کے لحاظ سے نہیں ہوتی. یہ بتایا، اس بات کو زمخشری نے سمجھانے کی کوشش کی. اصل میں یہ وہ خدمت ہے کہ جو بہت اعلیٰ پیمانے کے اوپر روایتوں سے متعلق کرنے کی ضرورت تھی اور ہے. سارے مسائل اسی طرح پر. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ حدود تعزیرات میں بھی ہم نے بعض روایتیں پڑھی، تو لوگوں نے اس کا طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ان کی سمجھ میں دونوں کا باہمی ریلیشن نہیں آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اس سے منسوخ ہو گیا، وہ اس سے منسوخ ہو گیا، وہ اس سے منسوخ ہو گیا. تو یہ بات اس لیے سمجھا دی گئی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مردہ مچھلی، مردہ ٹڈی، عرب کھاتے تھے اس کو بھون کر مزے کے ساتھ، یہ مردار میں شامل نہیں ہے، تو آپ نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ میتا کا لفظ بولا نہیں جاتا اس کے لیے، اس لیے یہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ کا جی نہیں چاہتا نہ کھائے، لیکن یہ میتا میں شامل نہیں ہے، مردار میں شامل نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شامل تو تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حضور نے فرمایا لو میں اللہ کی حکم کو منسوخ کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے بات. اس کو سمجھایا ہم نے. سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ہو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اسی تخصیص کے ساتھ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے، اس کا مردہ حلال ہے. تو اس کا مردہ حلال ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہی مردے حلال ہیں سمندر کے جن کے اوپر مردار کے لفظ کا اطلاق نہیں ہوتا. دریائی گھوڑا مرا ہوا حلال نہیں ہو جائے گا اس کے نتیجے میں، یعنی وہ مردار ہی ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی وہ بھی اسی تخصیص کے ساتھ ہے. کہ عام طور پر سمندر میں مچھلیاں ہی کھائی جاتی ہیں، دریائے گھوڑے نہیں پکڑ کے کھاتا کوئی، تو آپ نے یہ بات فرمائی ہے. اسی تخصیص کے ساتھ ہے، اور اس میں میتا سے مراد مردہ مچھلی اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں ہی ہیں جن کے لیے لفظ میتا بے اعتبار لغت تو بولا جا سکتا ہے لیکن عرف و عادت کی رعایت سے انہیں میتا نہیں کہہ سکتے. یعنی ویسے تو مردہ گھوڑا بھی مردہ ہی ہوتا ہے اور مردہ مچھلی بھی مردہ ہی ہوتی ہے، لیکن عربی زبان کا لفظ میتا اور اردو کا لفظ مردار مچھلی کے لیے نہیں بولا جائے گا، مردہ گھوڑے کے لیے بولا جائے گا. تو اسی کا لحاظ کرتے ہوئے حضور نے یہ بات فرمائی ہے. تو سمندر میں بھی جب آپ یہ حدیث پڑھیں کہ اس کے مردار حلال ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی وہ اس میں مردہ چیزیں حلال ہیں جن کو مردار نہیں کہا جاتا، عرف میں، عادت میں، زبان میں ان کے لیے لفظ نہیں بولا جاتا. مائدہ کی جو آیت ہم نے اوپر نقل کی ہے اس میں میتا کی تفصیل، اس میں دیکھیں نا مردار چیزوں کی تفصیل کی گئی ہے، یعنی جو گلا گھٹنے سے جانور مرا ہو، جو چوٹ کھا کے مرا ہو، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، جو سینگ لگ کے مرا ہو، یہ بیان کیا نا، تفصیل اس کی ہے. اور ما اکل سبو کے بعد اللہ ما زکیتم، اور جب یہ کہا ہے کہ جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو اور اس نے استثناء کیا ہے کہ وہ البتہ جائز ہوگا جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، تو ان الفاظ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ صرف تزکیہ ہی ہے جس سے کسی جانور کی موت اگر واقع ہو تو وہ مردار نہیں ہوتا. یعنی اب اس ساری بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مردار صرف وہ جانور نہیں ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور جو مردہ ہے لیکن انہیں مردار نہیں کہا جاتا مرنے کے بعد، وہ اس میں شامل نہیں ہے. دوسرے، صرف وہی موت کسی جانور کو جائز کرتی ہے جس میں تزکیہ کیا گیا ہو. زال کے ساتھ یہ تزکیہ لکھا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اس طریقے سے ذبح کرنا جس سے خون تڑپ تڑپ کر پوری طرح نکل جائے. یعنی طریقے آپ کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ جانوروں کو ذبح کرنے والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے. عام طور پر جو ہمارے ہاں ذبح کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے بالکل. اسی طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی اس کو باندھ کر اس کی گردن میں بعض اوقات ایک نیزہ مار دیتے ہیں تو خون بہتا چلا جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اور بھی بعض رگیں ہیں کہ جن کو اگر کاٹ دیا جائے تو اس سے پورے جسم کا خون نچڑ کے بہ جاتا ہے، اگر اس طریقے سے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے. تزکیہ اس کو کہتے ہیں. تزکیہ انبیاء علیہ السلام کی قائم کردہ سنت ہے، اور بطور اصطلاح یہ ایک اصطلاح ہے دینی تزکیہ. جس مفہوم کے لیے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے جانور کو زخمی کر کے اس کا خون اس طرح بہا دیا جائے کہ اس کی موت خون بہ جانے ہی کے باعث واقع ہو، اس کو کہتے ہیں تزکیہ. یعنی اس طریقے کا زخم لگانا، خواہ وہ آپ نے گردن پہ لگایا، خواہ کہیں اور لگایا، کوئی رگ کاٹ دی، اس طرح کا زخم لگانا کہ جانور کی موت کے واقع ہونے کا باعث وہی بنا ہے، خون کا نکل جانا، بہ جانا، اس کو تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کی تعریف یہ ہے. آگے چلیے، سب زیر بحث آئے گا. جانور کو مارنے کی یہی صورت ہے جس میں اس کا گوشت خون کی نجاست سے پوری طرح پاک ہو جاتا ہے. یعنی صرف ایک ہی شکل ہے کہ آپ ایسے طریقے سے اس کو زخم لگائیں کہ خون پوری طرح بہ جائے اس کا، اور جب خون پوری طرح بہ جائے اور خون کے بہنے سے موت واقع ہو تو یہ گویا گوشت کو پاک کر دیتی ہے چیز، اس لیے اس کو تزکیہ کہتے ہیں. اس کے بغیر کسی جانور کا گوشت جائز نہیں ہوتا. پہلی بات یہ قرآن نے واضح کر دیا بالکل. یہ تمام جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی. اس کا اصل طریقہ، یعنی اب خون کیسے بہایا جائے کہ جس سے خون بہنے ہی سے موت واقع ہو، اس کا اصل طریقہ ذبح یا نہر ہے. دو طریقے تو بالکل واضح ہیں، دنیا میں ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. یعنی جانوروں کا ذبح کرنا تو وہ چیز نہیں ہے نا کہ جو سائنس کی ایجادات کے بعد ہوا ہے، دنیا کرتی آ رہی ہے. تو دو طریقے تو بالکل واضح ہیں، ذبح اور نہر. ذبح گائے، بکری اور اس کے مانند جانوروں کے لیے خاص ہے، اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے. یعنی ذبح کا لفظ عرب بولتے ہیں بکری، گائے اور اس کی طرح کے جانوروں کو خون بہا کر مار دینے کے لیے، اور نہر اونٹ اور اس کے مانند جانوروں کے لیے. ذبح سے مراد یہ ہے کہ کسی تیز چیز سے حلقوم اور بری غذا کی نالی جو ہے، یا حلقوم اور بدجین گردن کی رگیں، یعنی یہ گلا اور گردن کی رگیں، ان کو کاٹ دیا جائے, اس کو ذبح کہتے ہیں. اور نہر یہ ہے کہ جانور کے حلقوم میں کوئی تیز نیزے جیسی تیز چیز اس طرح چبھوئی جائے کہ اس سے خون کا فوارہ چھوٹے اور خون بہ بہ کر جانور بلاکر بے دم ہو کر گر جائے. یہ دو طریقے ہیں, ذبح یہ ہے اور نہر یہ ہے. یہ اب یہ میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں میں نے بیان کر دیا ہے, باقی کسی قصاب سے پوچھ لیں. ذبح اور نہر یہ ہے, اس کو کہتے ہیں. اب وہ سوال ہے جو نعیم بلوچ صاحب نے کیا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرنا, یعنی یہ تو ہے اصل طریقہ, آپ کے ہاتھ میں چھری ہے, آپ اطمینان کے ساتھ یہ ذبح کر رہے ہیں, یا نیزہ ہے اور اونٹ کو باندھا ہوا ہے, آپ نہر کر رہے ہیں, یہ طریقے تو معلوم ہے. اس طریقے سے جب معاملہ ہو گیا تو کوئی جھگڑا نہیں. اس طریقے پر عمل کرنا اگر کسی وقت ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ ایسا ہو جاتا ہے نا بعض وقت, جنگل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اس طرح ذبح کرنے کے آلات ہی نہیں ہیں, کیا شکل ہو, اور آلات بھی ہیں تو قابو میں کرنا بھی تو آسان نہیں ہوتا جانور کو. گائے کو کبھی دیکھیں آپ, ذبح کرنے میں کیا مسائل ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ کسی بھی چیز سے اس طرح کا زخم لگا دینا اس صورت میں کافی ہے جس سے سارا خون بہ جائے. یعنی یہ تو اصل طریقہ نا کہ آپ اس جگہ کے اوپر بدجین کو کاٹتے ہیں یا حلقوم میں کوئی چیز چبھوتے ہیں, اس میں تو معلوم ہے کہ یہ ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ کسی ایسی صورت میں پھنس گئے ہیں تو اپنے تجربے کے مطابق آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر زخم لگا دیتے ہیں جس سے خون بہ بہ کے جانور مر جاتا ہے, وہ خون پھر وہ کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے, یعنی یہ تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کو, تو یہ کافی ہے. چنانچہ اس میں حضور کا جو جواب ہے, ابو داؤد کی اس روایت میں نقل ہوا ہے کہ رضی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ رایت ان احدنا اصحاب سیدا ولیس معه سکین یزبا بالمروۃ والشقۃ النساء قال امر الدم بما شئت واذکر اسم اللہ عز وجل. ادیب بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ فرمائے کہ ہم میں سے کوئی اگر اپنا شکار پالے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا وہ پتھر یا لکڑی کے ٹکڑے سے ذبح کر لے؟ یہ ویسے عربوں کا کمال تھا. آپ نے فرمایا جس چیز سے چاہو خون بہا دو اور اس پر اللہ کا نام دو. یعنی گویا آپ نے یہ بات واضح کر دی کہ اصل مسئلہ وہ طریقہ نہیں ہے, اصل مسئلہ خون کا بہ جانا ہے. تو خون کے بہ جانے کا عمل جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ہو گیا تو جانور حلال ہو جائے گا, اللہ کا نام لیا اور آپ نے کر دیا یہ کام. تو اب اس میں تیر اور بندوق کا معاملہ ہے, تو میں نے اس میں لکھا کہ تیر اور بندوق سے شکار کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اسی قاعدے کے مطابق کیا جائے. یعنی اب یہ بندوق چلانے کے ماہرین بتائیں, یہ میرا کام نہیں ہے, اور تیر اندازی کے ماہرین بتائیں, لیکن اصول واضح ہو گیا کیا ہے. یعنی اگر اس سے خون بہ بہ کے جانور مرا ہے تو تذکیہ ہو گیا, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ہوتا, گٹ جاتا ہے, جیسے نا گردن گٹ جانے سے مرتا ہے, جب ایسا نہیں ہوتا کہ خون بہ جاتا ہے, ٹھیک.
یہ طریقہ ہے کہ اکثر پرندوں کو جب مارتے ہیں تو اس میں اگر استعمال ہو کے پرندے, خاص کر یہ تلیر کا جس سے شکار کرتے تھے, ایک فائر سے تقریباً 50-60 گر جاتے ہیں, تو ان کا ذبح کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ تکبیر پڑھ کے فائر کر دیتے
ہیں. مجھے اعتراض نہیں اس کے اوپر کوئی, بشرطے کہ یہ اطمینان ہو جائے کہ خون بہ جاتا ہے.
تو مطلب بندوق سے چھرے سے جو جانور مرتا ہے اس کا خون تو نہیں بہتا,
نہیں بہتا خون, خون بہرحال خون. اب یہ اصل میں وہ مسئلہ ہے جو فنی مسئلہ ہے, اس کی آپ لوگ تحقیق کیجئے. اصول حضور نے بیان کر دیا کہ خون کو بہنا چاہیے, اور قرآن کو بھی اسی پر اصرار ہے کہ جانور کی موت خون بہنے سے واقع ہونی چاہیے.
کیونکہ اکثر شکار میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پرندہ مارا ہے آپ نے اور اس کو ذبح کیا ہے تو خون نہیں بہتا اس کا, یہ ذبح کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا بھی خون اس کا نکل جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے.
یہ اصل میں شکار کھانے کے لیے یہ فقہ بنائی گئی ہے, اصول یہی ہے. اس لیے میں نے لکھ دیا ہے کہ تیر اور بندوق سے شکار کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ بھی اسی قاعدے کے مطابق کیا جائے گا. اچھا, اس کو قرآن ایک اور زاویہ زیر بحث لایا ہے. وہ کہتا ہے کہ سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اس کا حکم بھی یہی. یعنی ایک تو تھا کہ جانور ایسی جگہ سے ہاتھ ڈالتا کہ اس کے نتیجے میں اس کے خوف سے مر جاتا ہے جانور, تو یہ مردار ہے, لیکن اس نے اس کو پھاڑ دیا اور خون بہ گیا, یعنی اب آپ مطمئن ہو کے جانور کو آپ نے چھوڑا اللہ اکبر کہہ کر. تو اس لیے اصول میں یہ ٹھیک ہے کہ اگر تو خون بہنے کا اہتمام ہو گیا تو گولی آپ نے چھوڑ دی ہے تو ہو گیا ذبح. خون کو بہنا چاہیے, اگر وہ نہیں ہے تو پھر پاکیزگی ہوئی نہیں. یہ اس طرح کا شکار اگر زندہ نہ بھی ملے تو اسے میتا نہیں سمجھنا چاہیے, یعنی وہ شکار جس کو کسی جانور کو, کتا چھوڑا ہم نے اور اس نے اس کو پھاڑ دیا, پھاڑ دیا اور اس کے بعد خون میں لت ہم کو مل گیا اور اندازہ ہو گیا کہ خون بہ گیا ہے. اب اس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہ کہ جانور کا خون بہنا یہ اصل میں تزکیہ یہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے شرط عائد کر دی ہے کسی جانور کے حلال ہو, کہتے پاکیزہ اس کے بعد ہوتا ہے. ارشاد فرمایا ہے یہ کتوں کا مسئلہ زیر بحث آیا قرآن مجید میں, اس پر بھی میں نے دیکھی ایک نوٹ لکھا ہے, لیکن اگر پھاڑا نہ ہو اور جانور خوف سے مر جائے تو پھر وہ میتا ہی ہے, اسی طرح پھاڑا نہ ہو اور وہ زندہ مل جائے تو اسے لازمن ذبح کرنا چاہیے. اس کے بغیر تزکیے کا تقاضا بالبداہت واضح ہے, کس طرح پورا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر آپ نے بندوق سے فائر کیا, جانور آپ کو زندہ مل گیا ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, ذبح کر لیں فوری طور پر, پھر ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. اچھا ارشاد فرمایا یہ سلون کا ماضا لہم کلو ہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوار مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سیء الحساب. یہ فقہ ہے قرآن کی. وہ پوچھتے ہیں, سوال کیا ان لوگوں نے, ان کے لیے کیا چیز حلال ٹھہرائی گئی ہے, یعنی اب شکار کے بارے میں سوال. یہ قرآن کا خاص انداز ہے, لگتا ہے ایسے کہ جیسے حلال حرام کے بارے میں کوئی بنیادی سوال کیا گیا ہے, لیکن عربی زبان میں جو قرآن کی زبان ہے اس میں جواب سے سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں سوال کیا تھا, اس کو نقل ایسے کیا جاتا ہے. کہہ دو تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں, اور شکاری جانوروں میں سے جن کو تم نے اس علم میں سے کچھ سکھا کر سدھایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا, ان کا شکار بھی, یعنی اگر جانور کو سدھا لیا گیا ہے تو پھر اس کا شکار بھی حلال ہے, لہذا اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں. ایک اور شرط عائد کر دی, یعنی اس نے پھاڑ دیا ہے لیکن خود بھی کھا لیا بیچ میں سے, پھر نہیں, لہذا اس میں سے کھاؤ جو وہ تمہارے لیے روک رکھیں, اور جانور کو چھوڑنے سے پہلے اس پر اللہ کا نام لے لیا کرو. یعنی جس طرح آپ نے چھری پر اللہ کا نام لیا, ایسے جب آپ نے کتا چھوڑا تو اس پر بھی اللہ کا نام لیا, اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دیا. اب ایک یہ کتا ایسی عمدہ چیز ہے اور مذہبی لوگ کیسی اس سے نفرت کرتے ہیں. قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کے شکار کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے, اور اس کو سدھانے کے عمل کو کہا ہے کہ یہ خدا کا سکھایا ہوا عمل ہے جس سے تم اس کو سدھاتے ہو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے. مائدہ کی یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس سے واضح ہے کہ اس سے اوپر کی آیت میں درندے کے پھاڑے ہوئے جانور کو چونکہ صرف اس صورت میں جائز قرار دیا ہے جب اس کو زندہ حالت میں ذبح کر لیا جائے, یعنی درندہ اگر کسی جانور کو پھاڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, شیر نے کسی جانور کو پھاڑ دیا بے شک نہیں کھایا, لیکن وہ ذبح کرنا پڑے گا. اس لیے یہ سوال اس کے بارے میں پیدا ہوا کہ سدایا ہوا جانور اگر شکار کو پھاڑ دے اور شکار ذبح کی نوبت آنے سے پہلے ہی دم توڑ دے تو اس کا حکم کیا ہوگا. اس سوال کا جواب اس آیت میں یہ دیا گیا ہے کہ اس طرح کے جانور کا اسے پھاڑنا ہی اس کا تزکیہ ہے, لہذا اسے ذبح کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے. تاہم اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اسے اپنے مالک کے لیے روک رکھے, وہ جانور سدایا ہوا جانور ہوتا ہی تبھی ہے, ورنہ تو وہ پھر خود ہی کھانے کے لیے کر رہا ہے. اس میں سے اس نے اگر کچھ کھا لیا ہے تو اس کا کیا ہوا شکار جائز نہ رہے گا. آیت میں یہ شرط مما امسکنا علیکم کے الفاظ میں بیان ہوئی ہے. اس معاملے میں درندے اور پرندے کے شکار کے درمیان فرق کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے, یعنی ایک ہی ہوگا. آپ نے سدایا ہوا عقاب چھوڑا ہے تب بھی یہی ہے, آپ نے سدایا ہوا کتا چھوڑا ہے تب بھی یہی ہے. یہ معلوم ہے کہ اس حد تک تربیت جس طرح درندے قبول کر لیتے ہیں, بعض عقاب اور شاہین بھی قبول کر لیتے ہیں. یعنی جو پرندے سدائے جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی جتنی معلومات بھی حاصل کی ہیں اب تک, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا یہ مدعا اس طرح واضح فرمایا, یعنی یہ بات واضح ہے قرآن مجید سے, لیکن حضور نے اس کو یعنی عملی مثالوں سے واضح کیا. آپ نے فرمایا کہ اذا اثرت قلبک فاذکر اسم اللہ علیہ فإن ادرکته لم یقتل فاذبح واذکر اسم اللہ علیہ وإن ادرکته قد قتل ولم یاکل فقد امسکہ الیک فإن وجدته قد اکل منه فلا تطم منه شیئا فإنما امسک علی نفسه وإن خالط قلبک کلابا فقتلنا فلم یاکلنا فلا تاکل منه شیئا فإنک لا تدری ایہما قتل. اب دیکھیے یہ بڑے تفصیلی جواب دیا آپ نے. تم جب اپنا کتا چھوڑتے ہو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، پھر اگر دیکھو کہ اس نے شکار کو مارا نہیں تو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لو، اور اگر دیکھو کہ مار ڈالا ہے مگر اس میں سے کچھ کھایا نہیں تو تم اسے کھا سکتے ہو، اس لیے کہ یہ اس نے تمہارے لیے روک رکھا ہے، لیکن اگر کھا لیا ہو تو اسے کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ پھر اس نے اپنے لیے روکا ہے، اور اگر دوسرے کتے بھی اپنے کتے کے ساتھ اس طرح دیکھو کہ انہوں نے شکار کو مار دیا تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم اب یہ نہیں جانتے کہ ان میں سے کس نے مارا ہے، یعنی اس تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کا جواب دیا۔ نہیں نہیں پھاڑ دیا، اگر اس نے پکڑ کے پھاڑ دیا جانور کو پکڑ کے، اگر تو اس نے پکڑ کے محض اس کو رکھ لیا ہے اور وہ جیتا ہے ذبح کرے، اگر پھاڑ دیا ہے تو پھر یہ یہاں یعنی قتل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مارنے کا لفظ نہیں استعمال کیا، بالکل ٹھیک لفظ حضور نے استعمال کیا، پھاڑا ہے اس نے اس کو باقاعدہ۔ آیت میں میتا کے بعد، یہ تو ہوئی جناب مردار کی بحث، یعنی مردار کی بحث کا خلاصہ کیا نکلا، وہ یہ ہے کہ جانور کو آپ اگر وہ طبعی موت مر گیا تو نہیں کھا سکتے، اگر اس کی موت گلا گھٹنے سے سینگ لگنے سے ہوئی ہے نہیں کھا سکتے، ایک ہی شکل ہے اس کے جائز ہونے کی، وہ یہ کہ اس کا تزکیہ ہوا ہو، تزکیہ یہ ہے کہ اس کا خون بہ گیا ہو، اور یہ خون بہنے کا عمل اگر چھری سے ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، پتھر کے ٹکڑے سے ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، کوئی رگ کاٹ کے ہو گیا تب بھی ٹھیک ہے، اگر جانور آپ نے سدایا ہوا چھوڑا ہے تب بھی ٹھیک ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ واضح کر دی۔
کاٹنے کے وہ باقی جگہ سے اگر پڑا بھی جائے تو خون پورا نہیں بہتا،
یہ بات یہ کہ اب اس کے بارے میں یہ غور کر لینا چاہیے کہ کتنا بہتا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پورے سے مراد تو ذبح کرنے بعد بھی کچھ نہ کچھ آنتوں کے ساتھ لگا ہو رہا ہے، مسفوط دم ختم ہو جانا چاہیے، یعنی بہاؤ والا خون ختم ہو جانا چاہیے، یہ چیز ہے، وہ تو آپ ذبح کرتے ہیں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نہ کسی حد تک تو موجود تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مسفوط کی شرط لگا کے جائز کر دیا، یعنی یہ بات بھی قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے اب یہ اس میں تردد ہو سکتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں تو احتیاط کرنی چاہیے اس کو، لیکن قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے جتنا بھی کچھ تھوڑا بہت لوگوں سے جاننے کی کوشش کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کافی حد تک صاف ہو جاتا ہے گوشت، اب ظاہر ہے کہ اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ آیت میں میتا کے بعد دوسری اور تیسری چیز بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت ہے، یعنی پہلے مردار کہا تھا، پھر دوسری اور تیسری چیز کیا ہے، بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، ان میں سے سور کے گوشت کا معاملہ تو کسی وضاحت کا محتاج نہیں، وہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی، یعنی اس کی حرمت کی وجہ کیا ہے، اس کی حرمت کی جو وجوہ عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں صوفیانہ وجوہ ہے، اصل وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر درندگی اور عام جانور ان دونوں کی اخلاط جمع ہو گئی، اور اس میں ظاہر ہے کہ شبہ پیدا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا اور کچھ نہیں، یعنی ہمارے یہاں تو صورتحال یہ بن گئی ہے کہ سمجھے سور کوئی ایسی چیز ہے، حالانکہ اس سے زیادہ حرام شیر ہے اور چیتا ہے، چونکہ ان کا درندہ ہونا واضح ہے تو اس لیے اس کو موضوع نہیں بنایا گیا، اس کا درندہ ہونا واضح نہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے سور کے ساتھ خاص۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سنتے تھے کہ اگر سور کا لفظ بول دیا تو 40 دن تک آدمی کی زبان پاک نہیں ہوتی، بڑی بوڑھیاں ایسے کہتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ تو کچھ اور ہی کہنا چاہیے اس کو۔ بہائے ہوئے خون کی حرمت کے بارے میں یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اس کے لیے دمن مسفوحن، اب یہ وہ بات ہے جو میجر سب کر رہے تھے، اس کے لیے دمن مسفوحن کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں ان کا مفہوم وہی ہے جو عام بول چال میں ان الفاظ سے سمجھا جاتا ہے، یعنی بہاؤ والا خون، گوشت کے ساتھ لگا ہوا خون، کہیں رگوں میں رکا ہوا خون، وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جب تم ویسے کرو گے تو اس کو کر لینا۔ تلی اور جگر کے متعلق یہ بات اگرچہ کہی جا سکتی ہے کہ یہ بھی در حقیقت خون ہی ہے، لیکن جس طرح کے زمخشری کے حوالے سے اوپر ہم نے بیان کیا ہے، عرف استعمال کا تقاضا ہے کہ ان پر اس کا اطلاق نہ کیا جائے۔ اسی طرح مسفوحن کی قید سے معلوم ہوتا ہے کہ رگوں اور شریانوں میں رکا ہوا خون بھی حرمت کے اس حکم سے مستثنا ہے، رگوں میں شریانوں میں گوشت کی ہڈیوں کے ساتھ، یعنی یہ نہیں تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے کہ اب آپ دیکھیں اس کو، بس یہ ہے کہ پھر جملہ خون بہ گیا نکل گیا، بس کافی ہے یہ۔ اچھا جناب، اس کے بعد چوتھی اور آخری چیز غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ ہے۔ قرآن نے سورہ انعام کی زیر بحث آیت میں واضح کر دیا ہے کہ اس کی حرمت کا باعث خود جانور کا رجس یعنی ظاہری نجاست نہیں ہے، بکری ہے ٹھیک ٹھاک بالکل بکری اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کے نام کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لے کر داتا صاحب کے نام پر ذبح کر دی، کسی بت کے نام پر ذبح کر دی، تو ناجائز ہو جائے گی، حرام ہو جائے گی. یہ قرآن نے واضح کر دیا، بلکہ ذبح کرنے والے کا فسق ہے. یعنی اب کیا چیز دلچسپ چیز کیا واقع ہو گئی کہ بکری جو ہے خون کا نکلنا اس کے گوشت کو پاک کرتا ہے، تو یہ تو ظاہری چیز ہے نا، یعنی ظاہری لحاظ سے پاک ہو گئی. اب دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہیں کیا، اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے. یعنی اللہ کے نام پہ ذبح کرنا اب عقیدے کی غلاظت سے پاک کرنا ہے. ذبح کرنے والا زیر بحث آ گیا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یعنی وہ خدا کے نام پہ ذبح کر رہا ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ آگے زیر بحث آتی ہے. غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا کیونکہ ایک مشرکانہ فعل ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی مشرکانہ تصور نہ ہو. کیوں کریں گے، کیا وجہ ہے؟ یعنی اپنے والد صاحب کا نام لے کے تو کوئی ذبح نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ کسی تھان پر کسی بزرگ کی نظر کرنے کے لیے، اسی لیے کریں گے نا ذبح. تو یہ مشرکانہ فعل ہے، اس لیے اسے فسق سے تعبیر فرمایا ہے. یہ خدا کی زمین پر سب سے بڑی نافرمانی ہے. یعنی ایک آدمی نے ایک جان لی، خدا کی بنائی ہوئی جان جس کی حرمت تھی، اور غیر اللہ کے نام پہ لے لی، تو یہ ایک انتہا درجے کا مشرکانہ فعل ہے، اس لیے جانور حرام. یہ ظاہر ہے کہ علم اور عقیدے کی نجاست ہے. اس طرح کی نجاست جس چیز کو بھی لاحق ہو جائے، عقل کا تقاضا ہے کہ اس کا حکم یہی سمجھا جائے. یعنی یہ بات ہے تو لطیف، لیکن بہرحال عقل کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے. یعنی ایک جان اگر لی جا رہی ہے تو جیسے خون کا اس کے اندر ہونا اس کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتا، اسی طرح اس پر کسی غیر اللہ کا نام لینا بھی اس کو پاکیزہ نہیں رہنے دیتا. قرآن نے سورہ مائدہ میں بعض چیزیں اسی اصول کے تحت ممنوع قرار دی. اب غیر اللہ کا نام لینا ایک چیز ہوگی، اب فقہ آ گئی. سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک صاحب جو تھے وہ بکرا لے گئے داتا دربار، اور انہوں نے جا کے غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا اور نظر کر دیا اس مزار کی. وہ بھی نا ایک دوسری صورتحال پیدا، اس کا جواب دیا قرآن نے. وہ کہتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ. اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیے گئے، ذبح اللہ کے نام پہ کیے گئے لیکن نظر کسی آستانے کی کر دیے گئے. اور یہ بھی کہ تم ان کا گوشت جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب باتیں فسق ہیں. یعنی اسی طریقے سے یہ بات بھی ممنوع کر دی گئی کہ گوشت پر جوا کھیلا جائے. یعنی یہ بھی اصل میں کیا ہوا ہے، وہ عقیدے کی خرابی ہو گئی ہے، یہ ایک غلط عمل کی خرابی ہو گئی ہے جس کو لاحق ہو گئی ہے. تو یہ بھی نہیں، یہ وہی چیز ہے کہ نجاست ایک اندر سے لاحق ہوتی ہے، ایک علم اور عقیدے سے لاحق ہو جاتی ہے. اس کو بھی موضوع بنایا. استاد امام امین احسن اصلاحی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اب مولانا نے اس کو واضح کیا ہے کہ کیا مطلب ہے اس کا. وما ذبح على النصب، نصب تھان اور استھان کو کہتے ہیں. تھان اور استھان کا مطلب یعنی آستانے، جانتے ہیں نا آستانے کا لفظ تو آپ لوگ بولتے ہیں بہت، یہ فلاں حضرت کا آستانہ ہے، تو اس کو عربی میں نصب کہتے ہیں. عرب میں ایسے تھان اور استھان بے شمار تھے جہاں دیویوں، دیوتاؤں، بھوتوں، جنوں کی خوشنودی کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی. قرآن نے اس قسم کے ذبیحے بھی حرام قرار دیے. قرآن کے الفاظ سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ ان کے اندر حرمت مجرد با ارادہ تقرب و خوشنودی استھانوں پر ذبح کیے جانے ہی سے پیدا ہو جاتی ہے. اس سے بحث نہیں کہ اس پر اللہ کا نام دیا گیا یا کسی غیر اللہ کا. یعنی چونکہ ان کو کسی بزرگ کا، کسی دیوی کا، کسی دیوتا کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا گیا ہے، تو یہ چیز ایک مشرکانہ عمل ہے. اب اس سے فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نام اللہ کا لیا گیا یا نہیں لیا گیا، یہ قدم آگے بڑھ گیا آپ معاملہ. اگر غیر اللہ کا نام لینے کے سبب سے ان کو حرمت لائق ہوتی تو ان کے علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قرآن نے اس کا الگ سے ذکر کیا سورہ مائدہ میں. اوپر وما اہل لغیر اللہ بہی، غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ کا ذکر گزر چکا ہے، وہ کافی تھا. ہمارے نزدیک اسی حکم میں وہ قربانیاں بھی داخل ہیں جو مزاروں اور قبروں پر پیش کی جاتی ہیں، ان میں بھی صاحب مزار اور صاحب قبر کی خوشنودی مد نظر ہوتی ہے. ذبح کے وقت نام چاہے اللہ کا لیا جائے یا صاحب قبر و مزار کا، ان کی حرمت میں دخل نام کو نہیں بلکہ مقام کو حاصل ہے. یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سوال کا جواب بھی دیا، یہ فقہ ہے قرآن مجید کی. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، استقسام کے معنی ہے حصے یا قسمت یا تقدیر معلوم کرنا. ازلام جوئے یا فال کے تیروں کو کہتے ہیں. عرب میں فال کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ اپنے زام کے مطابق غیب کے فیصلے معلوم کرتے تھے. یہ حرم میں رکھے ہوئے تھے تیر, انہوں نے اس سے کبھی کبھی کرے ڈال ڈال کے غیب کے فیصلے معلوم کیے جاتے تھے. اور جوئے کے تیروں کا بھی رواج تھا جن کے ذریعے سے وہ گوشت یا کسی چیز کے حصے حاصل کرتے تھے, وہ میں نے ابھی ذکر کیا. ہم سورہ بقرہ کی تفسیر میں خمر و میسر کے تحت بیان کرائے ہیں کہ عرب شراب نوشی کی مجلسیں منعقد کرتے, شراب کے نشے میں جس کا اونٹ چاہتے ذبح کر دیتے, مالک کو منہ مانگے دام دے کر راضی کر لیتے, پھر اس کے گوشت پر جوا کھیلتے, گوشت کی جو ڈھیریاں جیتتے جاتے ان کو بھونتے کھاتے کھلاتے اور شرابیں پیتے, اور بسا اوقات اسی شغلے بدمستی میں ایسے ایسے جھگڑے کھڑے کر لیتے کہ قبیلے کے قبیلے برسوں کے لیے آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے اور سینکڑوں جانے اس کی نظر ہو جاتی. مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہاں استقسام بالازلام سے یہی دوسری صورت مراد, اس کو بھی قرآن نے کہا کہ یہ حرام ہے, اس طرح کا کام مت کرو. اب وہ سوال آیا جو ہماری اس بہن نے کیا تھا, وہ ذبیحہ, یعنی ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ غیر اللہ کے نام کی تو اللہ نے تشریح کر دی, نام اللہ کا لیا گیا لیکن چلے کسی دیوی یا دیوتا یا کسی مزار کے اوپر نظر دینے کے لیے چلے گئے, فرمایا وہ بھی حرام. اچھا اب تیسری صورت یہ پیدا ہو گئی, وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن اللہ کا نام بھی لیا گیا, یعنی یہ تو نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے, اللہ کا نام بھی لیا گیا, وہ بھی اسی کے تحت ہے. قرآن مجید میں اس کو اسی طرح فسق قرار دیا گیا ہے جس طرح ما اوہل لغیر اللہ بہی کو قرار دیا گیا ہے. سورہ انعام میں جانوروں سے متعلق اہل عرب کے بعض توہمات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ہے, ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق وان الشیاطین یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم وان اطعتموہم انکم لمشرکون, اور تم اس جانور کو نہ کھاؤ جسے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو. یعنی اب یہ بھی گویا قرآن مجید نے مزید سے کی تصریح کر دی, بے شک یہ فسق ہے اور شیاطین اپنے ساتھیوں کو القاع کر رہے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑے, یعنی یہ بحث پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم لوگوں نے اگر ان کا کہا مانا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یعنی اللہ کا نام اگر نہیں لیا گیا تو پھر بھی یہی چیز ہوگی. ذبیح اور سید پر یہ اللہ کا نام لینا ایسا فسق کیوں ہے, اللہ کا نام نہ لینا ایسا فسق کیوں ہے کہ اس کے نتیجے میں جانور مما وہل لے غیر اللہ بہی کے حکم میں داخل ہو جائے. یعنی یہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ خدا کا نام نہیں لیا اگر تو تب بھی حرام ہے تو کیا چیز ہے. استاد امام اس کے وجوہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں, اول یہ کہ اللہ کے نام اور اس کی تکبیر کے بغیر جو کام بھی کیا جاتا ہے وہ جیسا کہ ہم آیت بسم اللہ کی تفسیر میں واضح کر چکے ہیں برکت سے خالی ہوتا ہے. خدا کی ہر نعمت سے خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی فائدہ اٹھاتے وقت ضروری ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تاکہ بندوں کی طرف سے اس کے انعام و احسان کا اعتراف و اقرار ہو. اس اعتراف و اقرار کے بغیر کوئی شخص کسی چیز پر تصرف کرتا ہے تو اس کا یہ تصرف غاصبانہ ہے اور غصب سے کوئی حق قائم نہیں ہوتا بلکہ یہ جسارت اور ڈٹائی ہے جو خدا کے ہاں مستوجب سزا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میرے دیے ہوئے کے اوپر میرا نام لیا جانا چاہیے. دوم یہ کہ احترام جان کا یہ تقاضا ہے کہ کسی جانور کو ذبح کرتے وقت اس پر خدا کا نام لیا جائے ورنہ جان کی حرمت ختم ہو جائے گی. وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ ایک جان کو اپنے ذائقے کے لیے ذبح کر دیں, جان لے لیں, معمولی بات نہیں ہے یہ, تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ خدا کا اذن ہے, اس کا اظہار کیجئے اس کا نام لے کے. جان کسی بھی کی ہو, کسی کی بھی ہو, ایک محترم شے ہے. اگر خدا کو ہم نے خدا نے ہم کو اجازت نہ دی ہوتی تو ہمارے لیے کسی جانور کی بھی جان لینا جائز نہ ہوتا. یہ حق ہم کو صرف خدا کے اذن سے حاصل ہوا ہے, اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جس وقت ہم ان میں سے کسی کی جان لیں صرف خدا کے نام پر لیں. اگر ان پر خدا کا نام نہ لیں یا خدا کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لیں یا کسی غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کر دیں تو یہ ان کی جان کی بھی بے حرمتی ہے اور ساتھ ہی جان کے خالق کی بھی بے حرمتی, دونوں چیزیں ہو گئی. سوم یہ کہ اس سے شرک کا ایک بہت وسیع دروازہ بند ہو جاتا ہے. ادیان کی تاریخ پر جن لوگوں کی نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی, ان کی نظر اور ان کے چڑھاوے کو ابتدائے تاریخ سے عبادات میں بڑی اہمیت حاصل رہی ہے, یعنی ہمیشہ سے, کیونکہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے انسانیت پر جس میں جانور ہی اصل دولت تھے, تو وہی بتوں کی نظر کیے جاتے تھے, وہی تھانوں پر چڑھائے جاتے تھے, بڑی اہمیت رہی ہے. اس اہمیت کے سبب سے مشرکانہ مذاہب میں بھی اس کو بڑا فروغ حاصل ہوا. جو قوم بھی کسی غیر اللہ کی عقیدت و نیاز مندی میں مبتلا ہوئی اس نے مختلف شکلوں میں اس غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی بھیڑ چڑھائی. قرآن میں شیطان کی جو دھمکی انسانوں کو گمراہ کرنے کے باب میں مذکور ہوئی ہے اس میں بھی جیسا کہ ہم اس کے مقام میں واضح کر چکے ہیں اس ذریعہ ضلالت کا شیطان نے خاص طور پر ذکر کیا. یعنی شیطان نے بھی کہا ہے کہ میں ان کو تھانوں پر قربانیاں چڑھانے کے لیے ترغیب دوں گا. اسلام نے شرک کے ان تمام راستوں کو بند کر دینے کے لیے جانوروں کی جانوں پر اللہ تعالی کے نام کا کفر لگا دیا ہے جس کو خدا کے نام کی کنجی کے سوا کسی اور کنجی سے کھولنا حرام قرار دے دیا گیا ہے. اگر اس کنجی کے بغیر کسی اور کنجی سے اس کو کھولنے یا اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ کام بھی ناجائز, اور جس جانور پر یہ ناجائز تصرف ہوا وہ جانور بھی حرام. یہ ہے اصول. یعنی آپ اصل میں جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ اتنے زیادہ ذبح کرتے ہیں روزانہ کہ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ جان لینے جا رہے ہیں. اگر یہ احساس ہو کہ اس زمین کے اوپر آپ کسی پتھر کو ٹھوکر نہیں مار رہے, ایک جاندار کی جان لے رہے ہیں گوشت کھانے کے لیے, آپ یہ بتائیے آپ کو اس کا حق کس نے دیا. یعنی اگر محض عقلی بنیاد کے اوپر آپ بحث کریں تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ کو حق نہیں ہے اس کے قریب بھی جانے کا. آپ کہتے ہیں کہ اس کا حق حاصل ہے, فرمائیے کس فرمان سے حاصل ہوا ہے؟ جان کے خالق آپ ہیں, تو جان کا خالق کہتا ہے کہ میں حق دے رہا ہوں, تو اس وجہ سے وہ یہ شرط بھی لگا رہا ہے کہ آپ میرا نام لے کے ذبح کریں. میرا نام لیے بغیر آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے, تو یہ وجہ ہے. یہی معاملہ اس ذبیح اور سید کا بھی ہے. یعنی اب ایک اور چیز آ گئی. دیکھیے کیا چیزیں ہوئی. کسی جانور کی جان لینے کے لیے پہلی چیز ایسے طریقے سے اس کی جان لی جائے جس میں خون بہ بہ کر اس کی موت واقع ہو, ایک بات. دوسری یہ کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن یہ ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی ایک اور چیز باقی ہے. یہی معاملہ اس ذبیح اور سید کا بھی ہے جس پر اللہ کا نام تو لیا گیا لیکن نام لینے والا اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا, یا مانتا تو ہے مگر خداؤں کی انجمن میں ایک رب الارباب کی حیثیت سے باندھتا ہے اور شرک ہی کو اصلا اپنا دین قرار دیتا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کا خون بہایا, دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا, تیسری یہ کہ اللہ کا نام تو آپ نے لے دیا, آپ کون ہیں؟ مشرک ہیں؟ خدا کو ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے؟ یہ بھی مسئلہ ہے, زیر بحث آ گیا کہ نہیں. تیسری شرط بھی ہونی چاہیے کہ آپ توحید کو ماننے والے ہیں تب آپ کو حق کا جان لے گا. تیسری چیز یہ ہے ذبح کرتے وقت شرک کے ارتکاب اور مشرک کے ذبیحے میں ظاہر ہے کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا. عقل یہی کہتی ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. ذبح کرتے وقت شرک کر دیا ایک معاہد نے تب بھی حرام, اور ذبح کرتے وقت شرک نہیں کیا لیکن ہے مشرک تب بھی حرام. سمجھ رہے نا یہ بات؟ یعنی اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اس وقت تو اللہ کا نام لے رہا ہوں, ویسے میں دیوی دیوتاؤں کو مانتا ہوں, تو یہ تو اصل میں اس نے خدا کے ساتھ ہیلا کیا ہے نا. اس کو توحید کا خود بھی قائل ہونا چاہیے اور نام بھی اللہ کا لینا چاہیے اور خون بھی بہانا چاہیے, تب خدا کہتا ہے کہ ہاں اب جان لے کر گوشت کھا سکتے ہو. یعنی گوشت کھانے کے مسلمان اتنے عادی ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے مذاہب اور ادیان کی تاریخ میں. آپ دیکھیں کہ جن مذاہب کے پاس یہ ہدایت اللہ کا اذن نہیں گیا ان میں سے بعض نے بالکل اس کو حرام کر دیا. نہیں, آپ جان نہیں لے سکتے, لے ہی نہیں سکتے, اور یہ بات بالکل معقول ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. سبزی کھائیے پھر, ویجیٹیرین ہو کر جیئے, لیکن اگر آپ گوشت چاہتے ہیں کھانا تو گوشت جو ہے وہ ابھی تک پودوں کے میں تو نہیں پیدا ہوا, پتھروں میں سے بھی نہیں نکلتا, وہ ایک جاندار کو مار کر لیا جاتا ہے. تو جاندار کی جان کی حرمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے قائم ہے. اب آپ اس جاندار کی حرمت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں, آپ بتائیے آپ کے پاس اس کا حق کہاں سے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ حق تین شرائط پر حاصل ہوگا. آپ توحید کے قائل ہیں, مجھے ہی مانتے ہیں, آپ نے اللہ کا نام لیا ہے, آپ نے خون بہا دیا ہے, ورنہ پاک نہیں ہوا جانور.
ایک سوال ہے جی کہ میں نے فقہ کی کتابوں میں یہ بحث پڑھی ہے, اگرچہ میں اس وقت متعین حوالہ تو نہیں دے سکتا, لیکن یہ بحث موجود ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور وہ ذبح کرے اور اس نے اگر اس وقت ذبح کرتے وقت نام نہیں دیا تو چونکہ وہ مسلمان ہے اور وہ اسی ارادے سے کر رہا ہے تو اس کا ذبیح کے بارے میں کیا رائے ہے؟
ذبح کرتا نام نہیں لیا, بھول کر,
بھول کر نام,
وہ ایک بالکل دوسری بات, وہ تو غلطی ہو گئی نا, وہ اصول ہے کہ غلطی معاف ہوتی ہے. جان بوجھ کے نام نہیں لیا تو پھر کیسے ہو سکتا؟ قرآن مجید نے اسی بنا پر مسلمانوں کے علاوہ صرف اہل کتاب کا ذبیہ جائز قرار دیا ہے, اس لیے کہ وہ اصلاً توحیدی کے ماننے والے ہیں. ارشاد فرمایا, الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم. یہ آیت آپ سمجھ لیجئے اس کا مطلب کیا ہے. یہ اصل میں یہ بیان کر رہی ہے کہ اب تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں, اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے. یعنی چونکہ وہ توحید کے علمبردار ہیں تو اب گویا تین چیزیں ہوئیں, تزکیہ ہونا چاہیے ذبح کے طریقے پر, نہر کے طریقے پر, خون بہانے کے طریقے پر, جانور کی جان لیں, اللہ کا نام لے کر جان لیں, اور خود آپ توحید کے ماننے والے ہوں. یہ تین چیزیں جو ہیں جب ہوں گی تب یہ, ورنہ اس آیت کے معنی کوئی نہیں ہے. اس میں طعام الذین سے مراد حلوہ نہیں ہے, اہل کتاب کا ذبیہ ہے, اس کا مسئلہ ہے. فرمایا کہ اہل کتاب چونکہ اصلاً توحید کے علمبردار ہیں, یعنی وہ شرک کے علمبردار نہیں ہیں, کوئی عیسائی بھی شرک کا علمبردار نہیں ہے, ان کا شرک بالکل ویسا ہی جیسے ہم مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے, یعنی وہ مانتے نہیں اس بات کو کہ یہ شرک ہے, کرتے تو اس وجہ سے ان کے توحید کا علمبردار ہونے کی وجہ سے یہ تو ان کو حق حاصل ہو گیا کہ اب وہ جان لیں, لیکن اللہ کا نام لے کے جان لیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر لیں. یہ جناب چار چیزیں جو ہیں یہ قرآن نے واضح کر دی. یعنی تمام جانور جو فطرت میں ممنوع ہے وہ آپ جانتے ہیں, یہاں سے بات شروع کی ہے. ان میں فرمایا کہ خبائص اور طیب کا فرق کیا کرو, یعنی اپنے فطرت سے پوچھا کرو کون سا جانور پاکیزہ ہے کون سا پاکیزہ نہیں ہے, صحیح جواب ملے گا, کہیں کہ غلطی ہو جائے گی اللہ معاف کرے گا. چار چیزوں کے بارے میں شبہ ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے واضح کر دیا. اس میں جو فقہی سوالات پیدا ہو سکتے تھے ان سب کا جواب آپ دیکھ لیں, دے دیا, یعنی کوئی اب ابہام نہیں رہ گیا باقی. ان محرمات سے, یہ حرام جتنی چیزیں آپ نے پڑھی, ان سے استثناء ہے حالت اضطرار کا.
پچھلے موضوع سے متعلق ایک سوال ہے جی, کہ ہمارے یہاں صرف یہ مسئلہ جانوروں کا ہی نہیں ہے بلکہ بعض کھانوں کا بھی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بعض ایسے مثال کے طور پر ختم وغیرہ دلایا جاتا ہے, اس میں اگرچہ بظاہر تو قرآن مجید ہی کی آیات پڑھی جاتی ہیں لیکن اس میں تقرب اصلا مقصود کسی بزرگ کا ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے یہاں گیارہویں پر مثال کے طور پر دودھ ہی نہیں ملتا, کہ ان کے یہاں یہ ایک عقیدہ موجود ہے, یہ تو میں خود بھی ان کے اندر رہا ہوں کہ اگر ہم آج گیارہویں نہیں دیں گے تو ہماری بھینس بیمار ہو جائے گی, اور وہ اسی نیت کے ساتھ کہ اس کو خوش کریں وہ ختم دلواتے
ہیں. دو طرح کی چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ لوگ ختم دلاتے ہیں, اس میں کوئی شخص زیر بحث نہیں ہوتا, ویسے کہتے ہیں قرآن پڑھنا ہے, کس لیے پڑھنا ہے وہ ایک لغو بات ہے, میرے نزدیک اس سے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. ایک ہے کسی بزرگ کی نظر کرنا, یہ کھانا امام حسین کی نظر ہے, یہ علی حجویری کی نظر ہے, یہ بالکل اسی طرح ممنوع ہوگا جس طرح کے یہ ذبیحہ ممنوع. وہ گیارہویں تو بالکل نظر ہے, اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں, لیکن دوسرا کام بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے اور ختم پڑھ کے ذرا قرآن شریف پڑھو کو. وہ جی بالکل آپ نے بڑا صحیح فرمایا, یعنی وہ تو باقاعدہ ایک امام صاحب کی نظر کیے جاتے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کی نظر نہیں دی جا سکتی, یہ شرک ہے, اس لیے وہ کھانا ممنوع ہو جائے گا.
ایک ہی وقت میں ذبح کرنے وہ کس رکھ
دس ہزار کرے, بس طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے اور ایک ہی مرتبہ اللہ کا نام لے دینا,
تکبیر پڑی اور سارے
جی ایک ہی بار کافی, بالکل کافی ہے. وہ کسی مشین سے آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس طریقے سے کرتی ہے کہ وہ گلے کو اتنا ہی کاٹتی ہے کہ بہتے ہوئے خون کے بعد جانور مرتا ہے جانے, ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں. ان محرمات سے استثناء صرف حالت اضطرار کا ہے, اور وہ بھی غیر باغن والا آد, یعنی اس طرح کے آدمی نہ خواہش مند ہو نہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کسی مجبوری میں حالت اضطرار میں آپ حرام کھا سکتے ہیں, تو اس کی دو شرطیں ہیں کہ خواہش مند نہ ہو, ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو. بکرا و نحل کی آیات میں بھی یہ بات بالکل انہی الفاظ میں بیان ہوئی ہے, مائدہ میں البتہ الفاظ کا معمولی فرق ہے. ارشاد فرمایا, فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لیسن فإن اللہ غفور الرحیم, پھر جو بھوک سے مجبور ہو کر کوئی حرام چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو تو اللہ بخشنے والا ہے, وہ سراسر رحمت ہے. یعنی یہ استثناء ہے. استاد امام اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں, مخمصہ کے معنی بھوک کے ہیں, بھوک سے مستر ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی بھوک کی ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے کہ موت یا حرام میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کے سوا کوئی اور راہ بظاہر کھلی ہوئی باقی نہ رہ جائے. یعنی حرام چیز کو کھانے کے لیے صرف بھوک لگنا کافی نہیں ہے, بھوک کی وہ مجبوری ہے کہ جس میں اب آدمی کے پاس کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ایسی حالت میں اس کو اجازت ہے کہ حرام چیزوں میں سے بھی کسی چیز سے فائدہ اٹھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے, یعنی جان اب زیادہ قیمتی چیز ہے تو اس لیے وہ بچا لی جائے گی. اس کے ساتھ غیر متجانف کی قید اسی مضمون کو ظاہر کر رہی ہے جو دوسرے مقام میں غیر باغن والا آد سے ادا ہوا ہے, یعنی نہ تو دل سے چاہنے والا بنے اور نہ سد رمک کی حد سے آگے بڑھنے والا, یعنی اتنا ہی لے جتنا بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے اور خواہش مند ہو کر نہ کھائے. مخمصے کی قید سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ جہاں دوسرے غذائی بدل موجود ہوں وہاں مجرد اس بنا پر اس عذر پر کہ شرعی ذبیحہ کا گوشت میں اثر نہیں آتا, جیسے کہ یورپ اور امریکہ کے اکثر ملکوں کا حال ہے, ناجائز کو جائز بلا دینے کا حق کسی کو نہیں. یعنی یہ بات کہ گوشت نہیں میسر اور آپ گوشت کھانے کے عادی ہیں, یہ اجازت کی وجہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, کوئی اور چیز نہیں. گوشت زندگی کے بقا کے لیے ناگزیر نہیں ہے, دوسری غذاؤں سے نہ صرف زندگی بلکہ صحت بھی نہایت اعلیٰ معیار پر قائم رکھی جا سکتی ہے. غیر متجانف الاسم کی قید اس حقیقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ رخصت بہرحال رخصت ہے اور حرام بہر شکل حرام ہے. نہ کوئی حرام چیز شیر مادر بن سکتی ہے, نہ رخصت کوئی ابدی پروانہ ہے. یہ دونوں باتیں سمجھ لیجیے, یعنی نہ رخصت سے اس درجے میں فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آپ نے اس کو سمجھا کہ ٹھیک ہے اب موقع مل گیا ہے. اس وجہ سے یہ بات کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دس اضطرار کی حد سے آگے بڑھے. اگر ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی شخص کسی حرام سے اپنی زندگی بچا لے گا تو اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اگر اس اجازت سے فائدہ اٹھا کر اپنے حظ نفس کی راہ کھولے گا تو اس کی ذمہ داری خود اس پر ہے. یہ اجازت اس کے لیے قیامت کے دن عذر خواہ نہیں بنے گی. یعنی یہ دو شرطیں ملحوظ رکھنی چاہیے, بھوک ہے جان بچانے کے لیے کھایا جا رہا ہے اور اتنا لیا جا رہا ہے جتنا بھوک مٹانے کے لیے ضروری ہے, اس میں کوئی چاہنے یا خواہش کرنے کا عنصر نہیں ہے تو پھر اجازت ہے. یہ سب چیزیں جس طرح کے قرآن کی ان آیات سے واضح ہے صرف خور و نوش کے لیے حرام ہے. یہ ایک اور غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں, یعنی یہ جتنی چیزیں حرام کی گئی ہیں یہ صرف کھانے پینے کے لیے حرام کی گئی ہیں, رہے ان کے دوسرے استعمالات تو وہ بالکل جائز ہیں. یعنی یہ صرف کھانے پینے کے لیے حرام ہے. کسی صاحب ایمان کو اس معاملے میں ہرگز کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے. کالا تو صدق علی مولات المیمونت بشات فماتت فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ خستم احابا فدبک تم ہو فن تفا تم بہی فقال انہا میتا فقال انما حرم اکلوہا. سیدہ میمونہ کی ایک لونڈی کو بکری صدقے میں دی گئی تھی, صدقے میں کوئی بکری دی گئی, وہ مر گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال کیوں نہیں اتاری کہ دباغت کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے. لوگوں نے عرض کیا یہ تو مردار ہے, آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا ہی حرام ہے. تو اس سے یہ اصول واضح ہو گیا کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر سور کے بالوں کا بنا ہوا برش لے لیا ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوا, اس کا کھانا ممنوع ہے. اگر آپ نے کوئی خوشبو ایسی استعمال کر لی ہے جس کے اندر کوئی حرام چیز ہے تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوا, کھانا ممنوع ہے. صرف یہیں تک, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. یہ بات واضح ہے. اس سے آگے جب آدمی بڑھتا ہے تو وہ اصل میں اللہ کے حدود میں ایک حلال چیز کو پھر حرام کر رہا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر